السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ اب پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں نیلسن لوپیز۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، facebook.com/VOA اردو۔ آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں بڑے کلیدی موضوعات ہیں آج کے، نہ صرف دنیا بھر میں، امریکہ میں، امریکہ کا پیرس ماحولیاتی معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ اور اس پر عالمی رد عمل، سفری پابندیوں کی بحالی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی سپریم کورٹ کو درخواست، امریکہ اور شام کی صورتحال، داعش کی عراق میں صورتحال کیا ہے ایک جائزہ لیں گے، پاکستان اور بھارت کے درمیان عوامی سطح پر رابطوں کی صورت دیکھیں گے اور سیو دا چلڈرن کی پاکستان میں بچوں کے بارے میں ایک رپورٹ ہے جائزہ پیش کریں گے ماہرین کے ساتھ۔ اور یہاں یہ بھی بتائیں کہ حکومتی سطح پر کیا اس سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں بچوں کے لیے، وہ رد عمل بھی آپ کو ضرور سنوائیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز سن 2015 کے پیرس موسمیاتی سمجھوتے سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا، جس پر ان کے پیشرو صدر سابق صدر براک اوباما نے دستخط کیے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کوشش ہوگی کہ نیا سمجھوتا طے پا جائے۔ ہمارے ساتھ دو بڑے ہی ممتاز نام ہیں، ڈاکٹر عادل نجم کا اور خالد فاروقی جو برسلز سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر عادل نجم یہیں پر ہیں، لیکن ایک مختصر جامع رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے اسد حسن نے۔
ایسے میں جب مظاہرین وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پیرس کے سٹی ہال کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کی پیرس معاہدے سے دستبرداری کے اعلان کے بعد سبز روشنی سے منور کیا گیا۔
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ پیرس کے ماحولیاتی معاہدے سے نکل جائے گا۔ سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے پیرس معاہدے میں دنیا کے تقریباً 200 ملکوں نے عہد کیا تھا کہ وہ موسمیاتی تغیر کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی لائیں گے۔ سابق صدر باراک اوباما، جن کی انتظامیہ اس معاہدے کا حصہ تھی، انہوں نے فوری طور پر ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کی۔ ایک بیان میں باراک اوباما نے کہا کہ جو ملک اس معاہدے کا حصہ رہیں گے انہیں ہی روزگار اور صنعتوں میں فائدہ حاصل ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون سمیت عالمی رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake, both for the US and for our planet.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت بڑی غلطی ہے امریکہ کے لیے اور ہمارے سیارے دونوں کے لیے۔ اقوام متحدہ نے بھی امریکہ کی دستبرداری کو بہت بڑی مایوسی قرار دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجیرک نے کہا،
The Paris Agreement was adopted by all the world's nations in 2015 because they
پیرس معاہدے کو سال 2015 میں پوری دنیا نے قبول کیا تھا، کیونکہ ان ممالک نے موسمیاتی تغیر کے سبب ہونے والے نقصان کو تسلیم کیا تھا اور ساتھ ساتھ ان موقعوں کو بھی جو ان اقدامات کی صورت میں پیدا ہو رہی ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے قبل ہی اسی فیصلے کی توقع رکھتے ہوئے اپنے بیان میں پیرس معاہدے کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا تھا اور دنیا کے رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ اس اتحاد میں شامل رہیں۔
For Germany, I can say that, of course, we will continue to fulfill our obligations under the Paris Agreement.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جرمنی کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم بلا شبہ پیرس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں گے، جو یورپی فریم ورک کا حصہ بھی ہیں۔ میں اس معاہدے کو عالمگیریت کی تشکیل کے لیے بنیادی معاہدہ خیال کرتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ دنیا کے باقی ممالک بھی اس کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں۔ امریکہ اس معاہدے سے نکلنے کے بعد نیکاراگوا اور شام جیسے ملکوں کا حصہ بنے گا جو پیرس معاہدے میں شامل نہیں ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ابھی رپورٹ آپ نے سنی، تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوا دی، جس میں نہ صرف یہ بتایا گیا کہ امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا ہے بلکہ اس پر عالمی سطح پر رہنماؤں کا رد عمل کیا ہے یا عالمی طاقتوں کا رد عمل کیا ہے، وہ بھی آپ نے سنا۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے، ممتاز دانشور، ماحولیات کے شعبے میں مہارت کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد فاروقی سے بھی بات کریں گے، ممتاز تجزیہ کار ہیں، پیرس معاہدے کی کوریج کے لیے بھی موجود تھے اور بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں پر ماحولیات کے بارے میں کوریج کی جاتی ہے وہاں پر ان کا نام سنا جا سکتا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر عادل نجم بھی اس حوالے سے بڑے جانے پہچانے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحبان آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. پہلا سوال ڈاکٹر عادل نجم سے. ڈاکٹر عادل, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں امریکہ کے اس معاہدے سے الگ ہونے کے فیصلے کے اب مضمرات کیا ہوں گے, اور کیا بقول صدر ٹرمپ کے کوئی نیا سمجھوتا نئی شرائط کے ساتھ ممکن ہو سکے گا؟
میرے خیال میں دو جہتیں ہیں اس کے جو امپیکٹس ہیں, مضمرات ہیں ان کی. ایک تو یہ کہ کلائمیٹ اور کلائمیٹ پالیسی پہ, ماحولیاتی پالیسی پہ کیا فرق پڑے گا. میرا اپنی خیال یہ ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیرس معاہدہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک والنٹری فریم ورک تھا, جس میں جو ایکشن ہے وہ بزنس میں لینا ہے, وہ سٹیز میں لینا ہے, شہروں نے لینا ہے, میونسپیلٹیز میں لینا ہے, میئرز نے لینا ہے. اور امریکہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تقریباً بہت ساری اسٹیٹس, بہت سارے شہر, انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب نکلیں یا نہ نکلیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے.
اچھا,
ایک جہد یہ. دوسری یہ ہے کہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر سکتے تھے بحیثیت صدر, وہ تو پچھلے 4-5 ہفتے میں پہلے ہی کر چکے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایک سمبولک جیسچر تھا, لیکن یہ ایک بہت اہم اور بہت میرے خیال میں ہسٹورک جیسچر اس لیے ہے کہ اس کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ ماحول کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کا تعلق یہ ہے کہ بحیثیت عالمی پاور امریکہ کی کیا حیثیت ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تھرسڈے کو کل جو اعلان کیا, اس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لیڈر نہیں ہیں اور ہم لیڈر نہیں ہونا چاہتے. اب ایک طرح سے امریکہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ ریٹ پاور کی طرح ایکٹ کرے گا, ناٹ لائک اے گلوبل لیڈر. اور گلوبل لیڈرشپ جو ہے وہ جو, کیونکہ یہ دنیا کا سب سے اہم سیکیورٹی مسئلہ ہے اس وقت کلائمیٹ چینج ہے, اور اس پہ اگر آپ ایبڈیکیٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کھیلتے, تو پھر لیڈرشپ کی جو گیم ہے اب وہ چین کے پاس ہے, وہ یورپ کے پاس ہے, اور دوسرے ممالک کا میرے خیال میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو رینیگوشیٹ کریں, اس لیے کہ بہت دیر لگتی ہے رینیگوشیٹ کرنے میں, سال نہیں دہائیاں لگتی ہیں. اور میرے خیال میں ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب اصل میں رینیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ سچ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی میں تو پھر کر لوں گا.
اچھا, ہمارے ساتھ ہیں خالد فاروقی, ممتاز تجزیہ کار ہیں, جیسا کہ بتایا بہت بڑی بڑی جگہوں پر اور کوریج اس کے لیے موجود تھے. تو آپ نے فاروقی صاحب, آپ نے بھی سنا, ہم نے ایک تفصیلی رپورٹ اس سلسلے میں سنائی تھی تاکہ الگ الگ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. پیرس معاہدے سے دستبرداری پر یورپی رد عمل کافی شدید ہے. آپ نے ڈاکٹر عادل نجم کو سنا, جو امپیکٹ ہو سکتا ہے, جو اس کی مختلف چہتیں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. آپ وہاں پر موجود ہیں خود یورپ کے اندر, اس مخصوص تناظر میں امریکہ یورپ تعلقات کو کس حد تک دھچکا لگا ہے؟
دیکھیے, امریکہ یورپ تعلقات تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے قبل ہی جو ہے وہ ڈیٹیوریشن کا شکار ہیں. اور میری جو جہاں تک مشاہدہ ہے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ 25 مئی کو برسلز میں موجود تھے, تو اس وقت پریزیڈنٹ اوباما برلن میں موجود تھے. تو ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جرمن چانسلر اینجلا مرکل جو ہے وہ دنیا کی قیادت سنبھالیں, کیونکہ امریکہ کے موجودہ صدر میں نہ تو ان کی یہ خواہش ہے اور نہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ عالمی معاملات کو کس طرح چلانا ہے. یہ تو ایک انٹرنل ان کا پش ہے یہاں یورپ میں. لیکن جس قسم کا شدید رد عمل آیا ہے پیرس, برلن اور برسل سے, اور جو اسٹیٹمنٹ مستقل آ رہے ہیں, یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہوں, کمیشن کے پریزیڈنٹ ہوں یا کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہوں, مرکل ہوں, ایمینوئل میکرون ہوں, تو وہ تمام لوگ انتہائی شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس طرح امریکہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی جو ہے وہ ایک آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, اسی صرف کلائمیٹ چینج کے مسئلے پر ہی نہیں, یہ تو ایک بہت بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. جیسا کہ رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ 200 ممالک جو ہے وہ انہوں نے یہ نیگوشیٹ کیا تھا, اور ڈاکٹر نجم نے جیسے کہا یہ ایک والنٹریلی سمبولک جو ہے وہ اگریمنٹ تھا. لیکن یہ سمبولک اگریمنٹ اتنا زیادہ سالڈ ہے اور اس کی سیاسی اہمیت اس قدر زیادہ ہے, کیونکہ اس کا تعلق پورے گلوب سے ہے, پلانٹ سے ہے. تو اگر وہ یہاں سے ودرا ہو رہے ہیں, اسی طرح انہوں نے جو ہے نیٹو سے بھی, اس کو بھی پہلے متروک کہا اور اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہی اپنی دوہرائی ہے تکرار, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پیسے جرمنی کو دینا ہوں گے نیٹو کے لیے. تو جس طرح امریکہ ایک نیشنلزم کی طرف اور پروٹیکشنلزم کی طرف جا رہا ہے, اس سے امریکہ کے مفادات کو اور اس کی جیسے ڈاکٹر نظم نے بہت ٹھیک کہا کہ اس کی جو عالمی حیثیت ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے. اور اس طرح یہی نہیں بلکہ اس کا جو ریپیکیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پورے رویے کا اور موجودہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا, اس سے ایک نیشنلزم کی جو ابھار آ رہا ہے, جو نیشنلزم میں جیسے کہ مارٹن شولز نے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور نیک اینڈ نیک الیکشن اس وقت جو ہے وہ جرمنی میں جا رہے ہیں اینجلا مرکل کے ساتھ, الیکشن سپٹمبر میں ہونے والا ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہماری چانسلر کی انتہائی تذلیل کی گئی ہے جی سیون کے اندر. تو ایک جو ایک اس قسم کی نیشنلزم کے اندر جو نیشنلزم کا جو ابھار آ رہا ہے, اس سے بھی جو بین الاقوامی پوری پولیٹی ہے اس کے متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا.
اچھا ڈاکٹر عادل نجم سے ایک سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر عادل نجم, یہ بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ نے معاہدے سے الگ ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ اس معاہدے کے تحت امریکہ کو ایسے ضوابط کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے اقتصادی ترقی کو نقصان ہوگا, کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں اس بیان سے؟
نہیں, یہ تو جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی عادت ہو گئی ہے میرے خیال میں کہ وہ مبالغے سے ہٹ کے صرف جھوٹ تک پہنچ جاتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. اس کی میں آپ کو وجہ سمپل سی بتاتا ہوں. پیرس معاہدہ جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے لکھا. اس میں کسی دنیا کے ملک کے انٹرسٹ کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا امریکہ کے. اس میں کوئی ایک ایسی کلاوز نہیں ہے لیگلی جو امریکہ کو یا کسی ملک کو پابند کرے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اس میں کلاوز یہ ہے کہ ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم حتی الامکان اپنی کوشش کریں گے اپنے وسائل اپنے حالات کے تناظر میں. سو یہ کہنا کہ اس میں کوئی بھی ایسی کلاوز ہے بالکل دور دور تک بالکل نہیں ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسے شخص نے جس نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہ ہو اس پہ کامنٹ کر رہا ہوں. جہاں تک آپ اگر دیکھیں یہ اکانومی کی بات, تو کل جو میرے خیال میں سب سے حیرت انگیز چیز ہوئی وہ یہ نہیں تھی کہ یورپ کے لیڈران نے اس کا مخالفت کی, وہ تو ہونا ہی تھا. حیرت انگیز چیز یہ ہوئی کہ جو امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں
جی,
تیل کی کمپنیاں ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یار مت کرو, یہ آپ کیا کر رہے ہو. کیونکہ اگر آپ ایکسون ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ سولر ہے. ہاں آپ تیل بیچنا چاہتے ہیں لیکن آپ سولر پینلز میں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. سو جو اقتصادی ترقی ہے پیرس معاہدے کا, تو میرے خیال میں کمال ہی یہ تھا کہ اس نے اکنامک ڈیولپمنٹ اقتصادی ترقی کے تناظر میں ماحولیاتی پالیسی کو بنایا. پہلی بات اس کا میرے خیال میں سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اقتصادی ترقی کو سینٹر میں لے آیا ماحولیاتی پالیسی کے, اور اس کو توڑ دینا جو ہے میرے خیال میں صرف اس کی جو اصلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یقیناً اپنی کیمپین میں ایک وعدہ کیا تھا. ان کی ایک خاص کنسٹیچوئنسی ہے جس کو ایشو سے میرے خیال میں فرق نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک ہوا بنا لیا ہے کہ یہ کلائمیٹ جو ہے یہ لبرلز کی ڈیموکریٹس کا ایشو ہے.
اچھا چلے یہاں پر ایک مثبت پہلو کی طرف اس کی طرف بات کرتے ہیں کہ آپ کلین انرجی کے فروغ اور ماحول کا تحفظ کے حوالے سے اس معاہدے کی کچھ بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا.
جی میرے لیے جی بالکل, میرے خیال میں سب سے بڑی جو چیز جو پیرس کے اندر پیرس اگریمنٹ میں بھی ہے اور پیرس کی وجہ بنی وہ یہ کہ اس وقت جو کلین انرجی ہے سولر اور ونڈ, اس کی قیمت جو ہے وہ کوئلے اور تیل کے برابر آ چکی ہے. اس لیے ایک بہت بڑی انرجی ٹرانزیشن ہو رہی ہے. گیم جو گلوبل اکنامک گیم ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا انرجی سیناریو بن رہا ہے جو رینیوبل ہے, جس میں ہائیڈرو ہے, جس میں سولر ہے, جس میں ونڈ ہے, اس کا لیڈر کون ہوگا. چین اپنی طرف کوشش کر رہا ہے کہ ہم لیڈر بنیں گے, اور آپ روز ایک کے بعد ایک خبر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جناب اتنے سارے میگا واٹ گیگا واٹ کا سولر بنا دیا, انہوں نے الیکٹرک ٹرین بنا دی فلانا دھماکہ. بھارت اپنی طرف سے ون میں لیڈر بننے کی کوشش کر. تو پیرس معاہدہ جو تھا میرے خیال میں اس گیم کا ایک حصہ تھا جس میں امریکہ اور امریکن کمپنیز کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ اس رینیوبل انرجی گیم میں لیڈرشپ مینٹین کریں. تو جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کمرے میں بیٹھنا ہی نہیں, تو یقیناً جو اس میں باتیں ہوں گی اب وہ امریکہ سے ماورا ہوں گی, امریکہ کو ہٹا کے ہوں گی, اور اس کا نقصان امریکن کمپنیوں پہ پڑے گا اور امریکن کمپنیوں کے بعد امریکن ورکر پہ پڑے گا.
اچھا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم. ہمارے ساتھ فاروقی صاحب سے ایک آخری سوال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا سیگمنٹس کا پروگرام ہے اس لیے ہمیں آگے جلدی بڑھنا ہوتا ہے, ورنہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا فاروقی صاحب کہ اب جبکہ یہ ساری صورت سامنے آ رہی ہے اور جیسا کہ عادل نجم صاحب سے ہماری پہلے بھی بات ہو گئی ہے کہ نئے معاہدے یا نئے ضوابط کے تحت ظاہر ہے کہ اس کو اشرے لگے تھے اس کو کرنے کے لیے، اب اس میں کیا ایسی بین بین صورت دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی کسی طرح شمولیت بھی رہے اور امریکہ جو ایک دم الگ ہونے کی اس کی بات ہے وہ اس طرح سے اس شدت کے ساتھ سامنے نہ لائی جائے؟
دیکھیے، میرا خیال ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہہ دیا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اس ڈیسیجن کی، لیکن جی بہت غلط یہ فیصلہ ہے امریکی صدر کا، اور یہ تو بہت ڈٹرمن ظاہر ہے کہ تمام پہلوؤں پر موجودہ امریکی انتظامیہ نے غور کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں سے وڈرا کیا ہے اس کو، اور جو ان کی ایک ہے ہاکس پالیسی ہر مسئلے کی طرف امریکی صدر کی، اس پر انہوں نے عمل درآمد کیا، جیسا کہ اس معاہدے کو بھی جو ہے وہ اشرے لگے ہیں اس اگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے، تو اس لیے یہ ری نیگوسیشن کا تو یورپ نے بالکل صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس پر کوئی ری نیگوسیشن ہوگا نہیں، اب اس پر صرف عمل درآمد ہونا ہے۔ یورپ کے تو بہت سے ممالک جو ہیں انہوں نے یہ ٹارگٹ تک طے کر دیا ہے کہ وہ 2030 تک یا 2025 تک جو ہے وہ کمپلیٹلی رینیوبل ہو جائیں گے، وہ فوسل فیول کا ان کا جو ہے وہ کنٹریکشن ختم ہو جائے گا، تو اب تو یہاں پر اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، اور امریکہ کی طرف جو ہے وہ ایک اریٹیشن کا رویہ ہے، تو یورپ تو کم از کم ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے قطن تیار نہیں ہے، اور پورا ماحول اس طرح جو ہے وہ امریکہ کے خلاف یورپ میں اب بن گیا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سخت موقف اب یورپی حکومتیں اور یورپین لیڈر اختیار کریں گے امریکہ کے خلاف، اور امریکہ کے لیے اب اس طریقے سے یورپ پر لیوریج استعمال کرنا اور دباؤ استعمال کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ان کا سب سے بڑا جو اتحادی تھا، حلیف تھا یہاں یورپ میں، برطانیہ تھا، اور برطانیہ سے بھی جو تعلقات یورپی یونین کے اس وقت ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر ہیں، تو ان کی بات بھی ماننے کے لیے برلن اور پیرس تیار نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ایک نہ صرف دفاعی بلکہ ماحولیات کے مسئلے میں بھی جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف چلا گیا۔
بہت بہت شکریہ، برسل سے خالد فاروقی ہمارے ساتھ تھے۔ فاروقی صاحب، آپ سے بھی میری پھر بات ہوگی، ڈاکٹر عادل نجم کا اور خالد فاروقی کا بے حد شکریہ۔ اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں سفری پابندیوں کی بحالی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عارف انصار صاحب اور پروفیسر جہانگیر خٹک اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ سے 6 مسلمان اکثریتی ملکوں کے شہریوں اور دنیا کے کسی بھی حصے سے آنے والے تارکین وطن پر سفری پابندی کے انتظامی حکم کو بحال کرنے کی درخواست کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایسی پالیسی کے نفاذ سے امریکہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ دونوں حضرات موجود ہیں، ان سے ہم السلام علیکم کرتے ہیں، ان کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ عارف انصار صاحب، آپ اس نقطہ نظر سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، امریکہ کتنا محفوظ ہو جائے گا اگر سفری پابندیوں کے سمجھوتے کو بحال کر دیا جاتا ہے؟
جی بہن جی، اس وقت کنسرن یہی ہے کہ جو عالمی سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے وجہ سے بہت زیادہ کنسرن ہے، تو جو ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے کہ کیونکہ اس طرح کے حالات ہیں اور امریکہ کو بڑی سیریس ویٹنگ کرنی پڑے گی جو لوگ بھی ایسے ممالک سے آ رہے ہیں، جب تک کہ ان کا کانفیڈنس بحال نہ ہو جائے کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ظاہری بات ہے اپوزیشن میں یہی ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے الیکشن سے پہلے جس قسم کے بیانات دیے تھے اس سے لگتا ہے کہ وہ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں میرا خیال ہے کہ اگر وہ کلیئرٹی رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہا، تو ویسے تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے اب امریکہ کو وہ سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں جو شاید پہلے نہیں لیے گئے تھے، کیونکہ اور کوئی چارہ ہے نہیں۔ اب اس سے کیا سچویشن بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو الگ کوشچن ہے، لیکن یہ ہے کہ دیٹ از ون آف دا سٹیپس کہ وہ لینا پڑ رہا ہے۔
اچھا پروفیسر جہانگیر خٹک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے صدر کے انتظامی حکم نامے کو بحال کیے جانے کے کچھ امکانات موجود ہیں؟
دیکھیے، جو سپریم کورٹ کی اس وقت حیثیت ہے یا جو اس کی کمپوزیشن ہے اس میں تو کنزرویٹو ججز ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے،
جی پانچ چاہیے نا اس میں,
اور کسی بھی ایسے فیصلہ جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں آئے اس کے لیے ان کو پانچ ووٹ درکار ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے ٹوٹل 9 ججز ہیں.
جی
لہٰذا اس امکان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس بارے میں کوئی حتمی رائے بھی نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو معاملہ سامنے ہے وہ دو چیزیں ہیں, یعنی جو کمپٹیشن میں دو امریکی حقوق, یعنی امریکی جو عوام ہیں ان کے دو حقوق کے اوپر میرا خیال ہے کہ بڑی بحث ہوگی, ایک مذہبی آزادی اور دوسرا امریکی تحفظ. اور اب سوال یہ ہے کہ اب تک جتنے ہم نے فیصلے دیکھے ہیں تو اس میں جس طرح عارف اسار صاحب نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ امریکہ میں اور دنیا بھر میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو مختلف حکومتیں ہیں ان میں یہ کنسرن دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور وہ مختلف قسم کے اقدامات لے رہے ہیں, تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی بھی ہے اور شاید کسی حد تک درست بھی ہو, لیکن اس پالیسی کا یا اس سوچ کا اطلاق کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا اس کو ہم موجودہ صورتحال کے اس میں دیکھیں, کانٹیکس میں دیکھیں, یا صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے کانٹیکس میں دیکھیں جب انہوں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو وہ امریکہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیں گے. لہٰذا ان کے اس کانٹیکس کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو مذہبی ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے اور زبردست قسم کی مذہبی ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے, لیکن اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس سے امریکہ محفوظ ہوگا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے, کیونکہ جن ممالک پر بین لگانے کے تجویز ہے یا لگایا یا حکومت لگانا چاہتی ہے, اگر آپ 9/11 کے واقعات دیکھیں تو اس میں ان ممالک سے ایک شہری بھی نہیں تھا جو ان واقعات میں ملوث تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ممالک سے بہت سارے ریفیوجیز بھی آ رہے ہیں, ان کے اوپر بھی پابندی کا امکان ہے, تو میرا خیال ہے اس سے امریکہ کی ساکھ اچھی خاصی متاثر ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے امریکہ کو محفوظ بنایا جا سکے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس کے بارے میں امریکہ بھر میں رائے مختلف ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید امریکہ کو زیادہ غیر محفوظ بنائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ اس سے متاثر ہوگی, اور امریکہ پر جو بے اعتباری مختلف دنیا کے حصوں میں پائی جاتی ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے, اور وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے, اور امریکہ کی جو بین الاقوامی لیڈرشپ رول ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اس کے کانسیکوینسز صرف آپ اس کو ایک سیکیورٹی کانٹیکس میں نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اگر آپ صرف اس تک محدود رکھیں تو پھر تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پھر امریکہ شاید بین الاقوامی لیڈر نہیں ہے, ایک عام ملک ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں, فائن بالکل ٹھیک ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. امریکہ جو ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی طاقت ہے, اور اس کا پوری دنیا میں بہت بڑا انفلوئنس ہے اور پوری دنیا میں اس کے زبردست مفادات ہیں, تو لہٰذا ہر وہ پالیسی جس سے کسی بھی طریقے سے ان مفادات کو نقصان پہنچتا ہے اس پر ظاہری بات ہے کہ بحث امریکہ میں بھی ہوگی اور باہر بھی ہوگی, اور وہی بحث ہم نے دیکھی اب تک عدالتوں میں, اور ان عدالتوں نے ابھی تک جتنے فیصلے آئے ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف آئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں جو بحث ہوگی وہ واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہوگی, اور دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس بارے میں کیا رائے دیتا ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب. آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں, ابھی آج جو سب سے بڑی کلیدی ایک خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پیرس معاہدے سے الگ ہو جانے کی بات. آپ نے ابھی کہا ہے کہ بہت سارے جو موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے امریکہ کو اپنے دفاع کے لیے اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, بات کرنا پڑتی ہے. پیرس معاہدے سے علیحدگی کی جو صورت ہے وہ امریکہ کے لیے کیا مضمرات رکھتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس سے امریکہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا یا امریکہ اپنے طور پر ایک اپنی راہ متعین کر سکے گا؟
جی بہجت, یہ ظاہری بات ہے کہ سینٹیمنٹ جو ہے جو یوز ہوا ہے اس ڈیسیجن میں وہ میرا خیال ہے ڈھکا چھپا نہیں تھا. صدر ٹرمپ صاحب اس کیمپین میں بھی اس طرح کی باتیں کر چکے تھے نیشنلسٹ ایجنڈے کے تحت, اور یہ ایک سینٹیمنٹ ہے کہ جو ایک ورکنگ کلاس امریکہ میں اس میں پایا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی بہتری کے لیے تو امریکہ بہت کچھ کر رہا ہے, کیا وہ اپنے شہریوں کی بہتری کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے, اور خاص طور سے جو ان ڈیسیجن سے ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں. تو اس سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب بجائیں اپنے اس میں کہ میں امریکہ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. انہوں نے شاید کہا کہ میں پٹسبرگ یا پینس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, پیرس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. لیکن یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے جو ماضی میں امریکہ کا پوسچر رہا ہے ایسا گلوبل لیڈر. اور اس میں جو میرا خیال ہے کہ تشویش کی بات ہے کہ اس میں ساری محنت اس ایگریمنٹ کو کامیاب بنانے میں جہاں اور اس مقام تک پہنچانے میں کہ جہاں پہ چین کی بھی پھر آخر میں رضامندی شامل ہوئی, اس میں امریکہ کی محنت ہی شامل ہے. اور یہ شاید ہو ہی نہ پاتا وہ ایگریمنٹ اگر امریکہ اس میں لیڈرشپ نہ کرتا. تو اس میں اب اسے نکل جانا جو ہے اس پہ امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ یہ ضرور امپیکٹ پڑتا ہے کہ بڑے بڑے اگریمنٹ جس طرح ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ جو ٹی پی پی تھی اس سے بھی امریکہ نکل گیا, اور وہ بھی امریکہ کی محنت سے ہی ہوا, اس میں بھی بہت ہی سالہ سال کی محنت شامل تھی. تو وہ تشویش کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کچھ کیا کہیں گے کہ کوئی سرپرائز نہیں تھا, یہ ان کی کیمپین میں واضح تھا. اور اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ان کو میجورٹی نے ان کو سپورٹ کیا اس چیز میں, تو اب وہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے کہ امریکہ آگے جا کے کیا اسی طرح سے اب آئسولیشن میں جا رہا ہے کچھ معاملوں میں اور اپنے بارے میں زیادہ سوچے گا بجائے اس کے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے.
اچھا خٹک صاحب سے میرا آخری سوال ہے. خٹک صاحب, آپ کے خیال میں جو انسانی حقوق کے گروپ عدالتوں میں اس پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ججوں کو سفری اور تارکین وطن پر پابندی کی اجازت نہیں دینی چاہیے, تو آپ کے خیال میں انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں اس حکم نامے کو رکوانے کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کے اس حیثیت میں ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ شاید ایکٹیویزم سے بات اب آگے چلی گئی ہے, کیونکہ یہ امریکہ کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہے اور وہاں پر یہ مقدمہ گیا ہے اور فیصلہ بھی وہیں پر ہونا ہے, اور وہاں پر بات شاید نعروں کے بجائے دلائل کی بنیاد پر ہوگی. جس کے بعد زیادہ مضبوط دلیل ہوگی اسی کو شاید زیادہ سنا جائے گا اور اسی کے مطابق یا اسی کے تناظر میں کوئی فیصلہ بھی آئے گا. تو مجھے یعنی جہاں تک کہ پبلک سینٹیمنٹ کا تعلق ہے, بالکل ان تنظیموں کا کردار پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے اور فیوچر میں بھی رہے گا. چاہے فیصلہ کسی بھی صورت میں آئے, ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ وہاں موجود ہے اور وہ شاید اپنا کردار ادا کرنا چاہتے بھی اور اس کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن جہاں تک یہ فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر آئی ایم ناٹ شیور کہ کس حد تک جو عوامی جذبات ہیں یا جو پروٹیسٹ کا جو والیوم ہے یا جو لوگ جتنے زبردست طریقے سے سڑکوں پہ نکلیں یا نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیا وہ اس ڈیسیجن کو انفلوئنس کرے گا, مجھے یہ ذرا مشکل لگتا ہے. کیونکہ عدالت ہمیشہ قانون اور قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے فیصلے دیتی ہے, اور اس کے سامنے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور جو حقائق پیش کیے جاتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی رائے دیتی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت بڑا اثر ہوگا اب جو سپریم کورٹ کا آنے والا ڈیسیجن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈیسیجن اتنا جلدی آئے گا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ تقریباً 900 صفحات پر مشتمل ہے, تو اس کی ویٹنگ ہوگی, اس کے بعد پھر مختلف پارٹیز اپنے آرگومنٹس دیں گی, تو یہ معاملہ تو لگتا ہے کہ شاید مہینوں چلے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس بات کا امکان ضرور ہے کہ انٹرم آرڈر جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ اگر سپریم کورٹ کو ریلیف دیتی ہے تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جنرلی اسپیکنگ مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے کا یہ فیصلہ جو ہے کوئی اتنی جلدی آئے گا, اس کا تھوڑا ٹائم لگے گا.
بہت بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں. ڈاکٹر فاروق اسناد پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں, یہاں سے عارف انصار صاحب ہیں. ہم بات کریں گے مشرق وسطی میں شام اور عراق کی صورتحال کے بارے میں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ امریکہ اور شام کے بارے میں بات کرتے ہیں, داعش کی موجودگی جو عراق اور شام میں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق اسناد کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عارف انصار ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. امریکہ کے فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ڈی ایف ملک میں شدت پسند گروپ داعش کے رقہ شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ گئی ہیں اور شہر کا قبضہ گزار کرانے کی ایک بڑی کاروائی چند دنوں میں شروع ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر فاروق اسناد سے پہلا میرا سوال ہے, ڈاکٹر صاحب, اس تناظر میں شام میں سیف زونز قائم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے روس کی قیادت میں کیے گئے سمجھوتے کی حیثیت اس ساری کاروائی اور اس ساری تناظر کے اندر کیا رہ جاتی ہے؟
اس میں چونکہ شام میں بہت سے عوامل ہیں اور بہت سے انٹرسٹ ہیں اور بہت سے امکانات بھی ہیں کہ ایک مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا, پھر آگے اس کو ہم کیسے حل کریں گے. مثال کے طور پر داعش کو اگر زیر کر بھی لیا جائے تو اس کے بعد جو اور مختلف گروپس ہیں جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ہیں, اور کچھ کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, کچھ کو ایران کر رہا ہے, کچھ کو روس کر رہا ہے, تو وہاں پہ کیا پالیسی ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد جو روس نے ایک امن کے لیے ایک کوشش کی تھی, امریکہ تو اس میں فریق نہیں ہے, تو وہ کیا دیکھنا چاہیں گے کہ کیا امن آئے بھی یا نہیں شام میں, یا اسی طرح اس میں خانہ جنگی جاری رہے؟ تو اس لیے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے رقہ کی بات کی, اس میں ترکوں کی بہت سی ریزرویشنز ہیں اور وہ اس حق میں تھے شروع سے ہی. رقہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ صرف ترکی کی فوجیں ہی اس میں حصہ لیں اور وہی اس کو حل کریں, اس لیے کہ جب بھی نام آتا ہے, جب بھی یہ امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ سیرین کرد اس میں کچھ حصہ لیں گے, اور چاہے امریکن بیکنگ ہے یا کسی بھی بیکنگ ہے, تو اس سے وہ بہت زیادہ الرجک ہیں کیونکہ وہ پی کے کے اور ان کو علیحدہ نہیں سمجھتے, وہ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ اتنا اصل میں کمپلیکیٹ کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے میرے خیال میں کہ صدر ٹرمپ نے آنے کے بعد کوئی کوشش نہیں کی کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوآرڈینیشن کی جائے. روس کے تو بڑے مداح ہیں پوٹن کے, چلیے انہی کے ساتھ یا ایون ترکی کے ساتھ. زبانی تو وہ کہتے رہے کہ ہم ان کی مدد چاہتے ہیں پوٹن کی, اور اسی لیے میں ان سے اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ داعش کے خلاف مل کر ہم کریں, لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پالیسیز بالکل مختلف ہمیں نظر آتی ہے. تو اس لیے بجائے سے سلجھنے کے یہ زیادہ الجھتا جائے گا مسئلہ, اور الجھتا جا رہا ہے ان کی ایک واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں کہ امریکی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو یہ بھی بتایا ہے کہ رقہ کو واگزار کرانے کے لیے لڑائی آئندہ ہفتوں دنوں میں شروع ہو سکتی ہے, شہر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے, اور امریکہ کی فوج نے اس سے پہلے بھی تصدیق کر دی تھی کہ رقہ کی لڑائی کے لیے شامی کرد جنگجوؤں کو ہتھیاروں اور گاڑیوں کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے, اور یہ اقدام امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی ترکی کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا ہے. تو انصار صاحب, یہ بتائیے گا, عارف انصار صاحب, کہ امریکہ ترکی تعلقات میں یہ کشیدگی آئندہ دنوں میں کس حد تک منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے شام کے لیے بھی اور مشرق وسطی میں امریکی حمایت کے لیے؟
یہ ایک کنٹینیوس سورس آف ٹینشن ہے یہ والا ایلیمنٹ, اور یہ چلتا رہا, اور جس طرح ابھی اردوغان امریکہ کا دورہ بھی انہوں نے ریسنٹلی کیا, اس میں بھی اس میں بات چیت ہوئی, لیکن امریکہ نے پھر بیان دیا کہ وہ کریں گے سپورٹ جو کرد ہیں, خاص طور پہ جو شام میں ہیں وائی پی جی, اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہیں داعش کے خلاف لڑائی میں, کامیابی سب سے زیادہ انہی کو ہو رہی ہے. تو امریکہ کو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹلی بیلنس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ کامیاب ثابت ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ان کے عزائم ہیں وہ ترکی کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, اور ترکی ان کو اور اپنے جو ترکی میں جو کرد ہیں ان کو بھی ٹیررسٹ گروپ شمار کرتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہر طرف پیچیدگی ہے, تو اس میں یہ والی جو ایلیمنٹ ہے کہ گلوبل پاور ٹسلز جو ہیں, بیلنس آف پاور جو ہے وہ بھی ایکسٹریمزم کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی ہے, اور جو آپ بات کر رہی تھی کہ روس کی اپنی پوزیشن ہے وہ بھی مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ سارے جو ہیں یہ جو سینسیٹیوٹیز ہے اس کو بیلنس بھی کیا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے داعش کے خلاف لڑائی جو ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے, اور کم از کم اس لیول میں سب کے درمیان اگریمنٹ ہے کہ ان کو کی جو ہے کلاکما کرنا ہے, لیکن اس کے لیے طریقے کیا استعمال کیے جائیں گے اس میں بہت ڈفرنس ہے, کیونکہ اس میں جو ہے پھر مختلف ممالک کے انٹرسٹ شامل ہیں اور وہ ان پہ بعض جو ہیں ریڈ لائنز ہیں ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور میرا خیال ہے ترکی کے لیے بھی یہ ریڈ لائن ہے. اب وہ کس طریقے سے رد عمل کرے گا وہ واضح نہیں ہے.
اچھا, اب ایک دوسرا ہمارے پاس سوال ہے کہ وہ داعش نے عراقی فوج کے خلاف آخری جنگ کے لیے موصل کے مغربی حصے میں واقع نوری مسجد کے آس پاس گلیوں کو بند کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہاں پر مکین جو ہیں انہوں نے خبر سائیداروں کو جو ایسوسیٹڈ پریس ہیں رائٹرز کو بتایا ہے کہ وہاں پر انہوں نے علاقہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے داعش کو. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ موصل میں اس وقت بھی 100,000 افراد اسلامک اسٹیٹ کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اگر اب لڑائی شدت اختیار کر جاتی ہے تو صورتحال کس حد تک سنگین ہو سکتی ہے وہاں؟
یہ جس طرح کوئی بھی لڑائی ہے اس میں جو انسانی جانیں ہیں ان کا ضیاع بھی ہوتا ہے, انسانی حقوق کی بھی پامالی ہوتی ہے, اور کوشش یہی فریقین کی ہونی چاہیے کہ اس میں وہ اپنا ہدف تو حاصل کریں لیکن کم سے کم انسانی جانوں کا ضیاع ہو, اور ان کے ٹیکٹکس اس قسم کے ہوں. اسٹریٹجی تو ہے ان کی کہ ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے یہاں سے اور ان کو ہم نے شکست دینا ہے, لیکن جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر اب وہ کس طرح کے ہم نے استعمال کرتے ہیں. کئی دفعہ فوجیں یا ان کے کمانڈرز اس طرح پھنس جاتے ہیں حالات میں کہ ان کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے, اور اس میں پھر بہت سی سویلین پاپولیشن بھی اس میں افیکٹ ہوتی ہے, یا سمجھ نہیں آتی اس لڑائی جنگ میدان میں کہ کون سا فریق کہاں پہ ہے. اور تو اس لیے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت افسوسناک ہے. اس سے پہلے بھی علاقوں میں بھی حلب میں بھی یہ ہو چکا تھا کہ کس قدر وہاں پہ تباہی ہوئی, انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں, تو یہاں پہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی صاف ستھری لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ دشمن کہ کوئی اصول نہیں ہے. جنگوں کے اصول ہوتے ہیں ویسے دنیا میں بنے ہوئے, جنیوا کنونشن سارا کچھ, لیکن یہ جو دشمن ہے نان اسٹیٹ ایکٹر داعش, اس کے کوئی اصول نہیں ہے, اس کے کوئی رولز نہیں ہیں, نہ یہ رولز اپلائی کرتے ہیں, نہ کسی کی وہ بات مانتے ہیں, نہ وہ اپنی منوانا چاہتے ہیں. تو اس صورت حال میں ایک پھر ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ڈیفینیٹلی ہوں گی, انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوگا, لیکن اس ساری برائی میں اگر ایک اچھائی نکل یہ آئے کہ وہ داعش کو بری طرح وہاں پہ شکست ہو جائے اور وہ علاقہ وہاں سے ان سے لے لیا جائے, تو یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ ٹریجک تو ہے, بہت انسانی لیول پہ ٹریجڈی ہے, لیکن اس ٹریجڈی کی آئندہ جو اثرات ہیں پھر یہ ہوں گے کہ داعش کا کنٹرول کر لیا جائے گا, تو پھر مزید جو خون خرابہ ہونا ہے اس سے شاید بتایا جا
سکتا. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, یہ اسی کا سوال کا ایک سوال ہے, دونوں میں اپنے تجزیہ کاروں سے جواب لینا چاہوں گی, بالکل چھوٹا کوئک کوئک. عارف صاحب, یہ بتائیے گا کہ داعش ابھی تک شام اور عراق میں کس حد تک محفوظ اور منظم ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اسی بات کا بالکل کوئک ریسپانس لیں گے.
جی
کسی مطلب وہ ریٹریٹ میں تو ہیں, لیکن اصل میں سمجھنے والی بات یہ کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گروپس اگر کمزور ہو جاتے ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کی لیڈرشپ اگر ماری جاتی ہے تو نئے لیڈر ابھر کے آ جاتے ہیں, تو جو فینومینن ہے وہ کمزور نہیں ہو رہا, انڈیویجول گروپس اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور اس میں سے نئے گروپس ابھر کے آ رہے ہیں, اور اس میں ایشو وہی ہے کہ آئیڈیالوجی برقرار ہے, ایکسٹریمزم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیوں بڑھ رہی ہے, وہ سمجھنے والی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ داعش کو شکست ہو جائے گی, وہ جو ان کے علاقے قبضے میں وہ نہیں رکھ پائیں گے, لیکن جو وسیع تر پیمانے پہ کیا ہو رہا ہے, کیا وہ فینومینل ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ زیادہ سیریس معاملہ ہے.
اچھا, بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہی سوال میرا ڈاکٹر حسنات سے بھی ہے. ڈاکٹر حسنات, آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, جب ہم آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بات کی جائے تو پھر تو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ بظاہر ختم بھی ہو جائیں لیکن پس پردہ وہ کہیں نہ کہیں پنپتی رہتی ہیں. کیا صورت دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں داعش کی یا اسلامک اسٹیٹ کی؟
جی بالکل, پہلے تو صورت حال اتنی کنفیوز نہیں تھی, وہ بالکل سیدھی سادھی تھی, لیکن صدر ٹرمپ نے جو تقریر کی ریاض میں, اور جس طرح انہوں نے داعش کو اور حزب اللہ کو اور حماس کو اور ان سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا, اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کروز سینیٹر کروز ہیں انہوں نے ایک بل پیش کیا ہوا ہے جس میں حزب اللہ کو بھی انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہنے کو کہا ہے. تو جب آپ اس طرح مکس اپ کر دیتے ہیں وہ ان گروپوں کو جو کہ جینوئنلی ٹیررسٹ ہیں, انارکسٹ ہیں, اور دوسروں کے ساتھ جو وار آف لبریشن یا تو لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے یا اپنے جو ان کے عوام ہیں یا لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے, ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں, آئین کو وہ مانتے ہیں, قوانین کو مانتے ہیں, بات چیت کی میز سے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر آپ داعش کو تقویت پہنچا رہے ہیں, اور داعش جیسے جو جنگجو قسم کے خوفناک قسم کے گروہ ہیں ان کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں سنجیدگی نہیں ہے وہاں پہ, اور جو ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اس کے اس علاقے میں وہ سنجیدہ اس طرح کے نہیں ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب کا لائن کٹ گئی فاروق اسناد صاحب کی بات کرتے کرتے. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟
جی جی میں سن رہا ہوں.
جی جی آپ نے بات ختم ہو گئی؟ جی
میں نے یہی کہا ہے آخر میں, میں نے یہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ان میں فرق نہیں پیدا کیا جائے گا جو کہ باقی ہے.
جی 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 ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جب وہ ریپ اپ کر رہے تھے تو وہ ان کی لائن کٹ گئی ہے, تو اب ہم ایک ذرا سا چھوٹا سا وقفہ پھر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے. ہمیں پاکستان سے جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو برسر اقتدار پارٹی ہے ان کے سینیٹر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر منیش کمار. یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیس بک پر اس وقت ہمارے ساتھ ساجد جمشید, سجاد کوثر بلوچ, سید صابر شاہ, رانا خالد اور نذیر احمد مالک, محمد صالح, اصغر الحق, اسلم لاشاری, خواجہ نجم حسن ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر پاکستان سے اور بھارت سے ہمارے پاس جو دو موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہم پروگرام میں اپنے آخری موضوعات کی طرف بڑھے ہیں جو پاکستان اور بھارت کے بارے میں ہیں. آج ایک خبر ملی کہ بھارتی ہائی کمیشن نے جمعے کے روز دل کے عارضے میں مبتلا 2.5 ماہ کے پاکستانی بچے کے علاج کے لیے میڈیکل ویزا جاری کر دیا. اس سے پہلے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا تھا کہ دل کے عارضے میں مبتلا 2.5 ماہ کے پاکستانی بچے کا علاج متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اسے میڈیکل ویزا جاری کر دیا جائے گا. اور یہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں سشما سوراج نے کہ آپ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن سے رابطہ کریں, ہم میڈیکل ویزا دیں گے. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانی شہری ہیں کن سید, ان کا 2.5 ماہ کا بیٹا ہے روہن جو دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور ان کے بیٹے کا علاج پڑوسی ملک میں ممکن ہے. اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو کہ بیٹے کو پہلے میڈیکل ویزا جاری نہیں کیا جا رہا تھا, تو انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ لکھا تھا. باہر طور ہم نے اس سلسلے میں بات کی کہ یہ جو پیغام آیا تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے وائس آف امریکہ سے بات کی اور کہا کہ بھارت کی طرف سے ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی بیمار پاکستانی کو یوں ویزا جاری کیا گیا ہو. ڈاکٹر مہدی حسن کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. جی ابھی ہم بات,
بہت سے بچوں کو جانا پڑتا ہے انڈیا, وہاں جو علاج دستیاب ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. بہت سے بچوں کا علاج وہاں ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو جتنا پروجیکٹ کرنا چاہیے ان واقعات کو, وہ ہمارا میڈیا نہیں کرتا, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو تعلقات بہتر ہونے.
اور ہمارے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کے مطابق, بھارت نے علاج کے لیے ویزے کا اجراء مشروط کر دیا, جس کے تحت ہر مریض کے ویزے کے لیے پاکستان کے مشیر خارجہ کو بھارت کی وزارت خارجہ کو خط لکھنا ہوگا. ہمارا ابھی ساتھ دیں گے پاکستان کی برسر اقتدار پارٹی مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم, جو سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور بھارت سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منیش کمار. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر منیش کمار ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے درمیان عوامی رابطوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر کمار آداب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. تو آپ کے خیال میں اگر انسانی سطح پر اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عوامی رابطوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو کیا وہ بعد ازاں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے؟
دیکھیے, یہ تو بالکل ہی ہونا ہی چاہیے کہ مریض, چاہے وہ بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو یا کوئی لڑکا ہو, کوئی بھی ہو, یہ اس کے اندر پولیٹکس نہیں آنی چاہیے. کسی کی جان بچ سکتی ہو, علاج ہو سکتا ہو, اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح کے, میں آپ کو بتا دوں ایک بات, کہ ہندوستان میں بہت سارے اخباروں نے, بہت سارے ٹی وی چینلز نے اس سٹوری کو ایک بہت اچھے ڈھنگ سے پریزنٹ کیا ہے, اور ایک اچھا ایک ماحول جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکون والا ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر مجھے سننے کو ملی کہ یہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جو اس طرح کے جو کیسز ہیں, چاہے وہ جو ہیومینٹیرین گراؤنڈ کے تحت جس کو دیکھا جانا چاہیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہندوستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ کوئی پولیٹکس نہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آئی سی جے میں کیا ہو رہا ہے, بارڈرز پہ کیا ہو رہے ہیں. جہاں ہیومینٹیرین چیز ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی پولیٹکس نہ ہو, کوئی اس کے تحت جو ہے یہ نہیں ہو. یہ چیز جو ہے یہ آگے چل کر کے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں ایک بانڈنگ کریٹ کرتا ہے, ایک اچھی خبر لے کر کے آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات اگر زیادہ تر ہوتے رہیں گے, تو اس سے آگے بھی جو ہے راستہ کھلتا ہے. اس سے ایک چیز ضرور ہوتا ہے کہ جو پبلک پرسپشن ہے اس طرح کی سٹوریز سے, اس طرح کی چیزوں سے, پبلک پرسپشن جو ہے وہ بہت مائلڈ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے ہے کیا کہ انسان آخر کا انسانی ہوتا ہے, ہر کے اندر ایک دل ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے, اور اتنا بڑھنا چاہیے کہ جس سے آگے بھی کچھ راستہ جو ہے وہ کھل سکے.
اچھا جنرل صاحب سے اب بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کمار, آپ ہمیشہ سے ہمارے ان پروگراموں میں اپنے اس نقطۂ نظر کی وجہ سے جانے پہچانے ہیں. جنرل صاحب, ہم بات کر رہے تھے اس بیمار بچے کی جس کو بھارت کی طرف سے ویزا دے دیا گیا جس کے علاج کے لیے. تو اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے, تو پھر عوامی سطح پر عوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اور بھارت کو مزید کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر کمار کو کچھ کسی حد تک تو آپ نے سنا ہوگا.
دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں امن کی جو چابی ہے نا, وہ نیو دہلی کے اندر ہے. بڑا ملک ہے, اور انہیں یہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر جو ریزولوشنز ہیں, کشمیر کا ایشو ہے, ڈیفیکلٹیز ہیں, ان ساریوں میں ان کو ایک بڑے بردر کا رول ادا کرنا ہے, اور پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ ایک ملک ہے جو ایگزسٹ کرنے کے لیے بنا ہے, اور ان کے اپنے مسائل ہیں. ہم تو, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جو غریب ترین لوگ ہیں, ان کا سب سے بڑا اجتماع ساؤتھ ایشیا میں ہے, اور زیادہ لوگ ہندوستان کے اندر ہیں. تو پاکستان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں, افغانستان, سری لنکا, بنگلہ دیش. تو ہمیں ہیومینٹی کے لیے بہت کام کرنا ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے جیسچرز کو کہ وہ, ہم ان کے ساتھ سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ادھر پرائم منسٹر کو انتہا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, خطے میں ہندوستان سمیت ہمیں سب ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات تو ہمارے مفاد میں بھی ہیں, خطے کے مفاد میں بھی ہیں, سارے ممالک کے مفاد میں بھی ہیں, لیکن ہندوستان وہ زبان نہیں سمجھتا. انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ پرووک کرتے ہیں. انڈین پرائم منسٹر گئے بنگلہ دیش, اور جہاں جا کے کہا آپ کی آزادی میں ہمارا خون شامل ہے, بلوچستان کے لوگوں کو للکارا, افغانستان کے اندر سے یہ کلبوشن والا ایشو آپ کے سامنے ہے کہ جو آیا, یہ ساری جو چیزیں ہیں, اور پھر کشمیر کے اندر اتنا زیادہ ظلم ہے, اتنا زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں کہ ابھی تو بلک اٹھے ہیں. ایون انڈیا کے اندر سے پریس بھی, اور جو مانی شنکر نے ابھی وزٹ کیا اپنے ایک ڈیلیگیشن, ان کی آپ رپورٹ پڑھیں اور لوگوں کی آنکھوں کے اندر, وہ ابھی تو حریت والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, یہ نئی نسل ہے اور یہ آزادی مانگتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو آپ نے ایک چیز کی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں بیٹھیں ڈائلاگ کرتے ہیں, کشمیریوں کو بھی بلاتے ہیں, آپ بھی بیٹھیں کسی طریقے سے, کوئی ایسا حل جو ہم سب
جناب عبدالقیوم سینیٹر ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی شاید لائن کا کوئی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو ہمارا پروگرام کی اگلی بھی سیگمنٹ ہے قیوم صاحب, اس میں بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ. ابھی ہم آج ایک نئی رپورٹ کی بھی بات کریں گے جو سیو دا ورلڈ نام جو بین الاقوامی تنظیم ہے, اس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں بچوں کی ایک بڑی تعداد کو اوائل عمری میں نہایت سنگین صورتحال کا سامنا ہے. یہ نام تھا سائلنٹ چائلڈ ہوڈ, یعنی خاموش بچپن کے نام سے جاری کی جانے والی اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے 172 ملکوں میں بچوں کو درپیش مسائل, خاص طور پر انہیں صحت و تعلیم کی سہولتوں کی عدم فراہمی اور ان کے تحفظ سے متعلق مشکلات کا احاطہ کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق 172 ملکوں کی اس فہرست میں پاکستان کا نمبر 148 جبکہ بھارت 116, بنگلہ دیش 134 اور سری لنکا کا 61 نمبر ہے, افغانستان کا 152. اسلام آباد میں قائم ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے.
زیادہ تر جو بچے ہیں 60% کے قریب بچے وہ ڈفرنٹ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو بار بار انفیکشن بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے. خاص کر جو پاورٹی اسٹرکن فیملیز ہیں ان میں یہ زیادہ پرابلم ہے. تو ان کی ماؤں کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کیونکہ سب سے اچھا تو خوراک جو ماں دے سکتی ہے وہ اپنا دودھ ہی ہے بچے کو, لیکن وہ بریسٹ فیڈنگ بھی ریٹ بہت لو ہے کیونکہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے, مس پرسپشنز ہیں لوگوں کے.
یہ آپ کو ہم سنوا رہے تھے جو بچوں کے مختلف مسائل میں سے کچھ ایک مسائل کی بات کی جو وائس چانسلر صاحب بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہیں مددگار نیشنل ہیلتھ لائن 1098 کے بانی اور بچوں کے حقوق کے لیے کوشش ضیاوان صاحب, اور سینیٹر جنرل عبدالقیوم بھی ہمارے ساتھ ہیں جو بتائیں گے کہ حکومتی سطح پر بچوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے. پہلے تو عوان صاحب, سیو دا چلڈرن کی رپورٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مسائل بے شمار ہیں بچوں کے لیے, کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ آپ نے وائس چانسلر صاحب کو بھی سنا, آپ یہ بتائیے گا کہ بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کہاں سے ابتدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وقت کم ہی ہوتا ہے, آپ اگر بات کریں تو پھر ہم حکومتی جواب بھی لے لیں.
پاکستان میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ینگ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے 50% جو پاپولیشن ہے وہ بچوں کی پاپولیشن ہے اور بچے ہمارے ملک کے فل سٹیزن ہیں. لیکن مجھے کہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اسٹرانگ پوائنٹس نظر نہیں آتے. گو کے ایک جو بہت پازیٹیو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 25A کی, وہ ایک بہت بڑا قدم تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے اس کو ڈالا. اور اس کو اب اس کو یہ جو اس کے علاوہ ہمارے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ آرڈیننسز موجود ہیں کمپلسری ایجوکیشن کے, اس حد تک لکھا پڑھی میں تو ہم بہت آگے ہیں اور ہم زبانی باتیں بھی بہت کرتے ہیں, لیکن بیسکلی ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, وہ تعلیم اور صحت ہے.
جی,
کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم بنتی نہیں ہے. اگر آپ کو نیشن بلڈنگ کرنی ہے تو آپ کو تعلیم اور سماجی انصاف کو ترجیح دینی پڑے گی باقی چیزوں کے مقابلے میں. یہ آپ جتنے بھی پروجیکٹس لگا لیں, ڈیم بنا لیں, اگر آپ کی قوم پڑھی لکھی نہیں ہے
جی
تو یہ ساری چیزیں بیکار ہوں گی. اور بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس میں جو لاز ہیں جو بنائے ہیں حکومتوں نے بنائے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ اب 18th ترمیم کے بعد یہ ساری چیزیں صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں, اور صوبوں کے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے درمیان جو رسہ کشی ہے وہ ایسی چیزوں کی وجہ سے رسہ کشی ہو رہی تھی جس میں کہ جو اہم چیزیں ہیں جو ہماری نیشن بلڈنگ کے لیے, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا ہے. آپ ابھی دیکھیں بجٹ آ رہے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس بجٹ میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پیسے ڈال رہے ہیں. اور پیسے ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا कि आप पैसे सारे वो डालें कि जो गाड़ियां खरीदनी है, बिल्डिंगें बनानी है, आपने सैलरियां देनी है, वो बच्चों तक कैसे ट्रांसलेट होगा? और बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है जब कंपलसरी एजुकेशन का आपने कहा है और आपने कानून में ये लिखा है कि अगर माँ बाप भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनको भी सजा हो सकती है। कानून तो मौजूद है लेकिन वो स्कूल कहाँ है, वो स्कूलों की शिफ्टें कहाँ है? मैं बहुत फैंसी बिल्डिंगों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये इसको इस पे जहाद करने की जरूरत है, इस पे कौमों को जो है ना डेवलप करने के लिए। देखें अब जो आप देख रहे हैं कि श्रीलंका का नंबर 61 है, आपको पता है वहाँ एजुकेशन का रेशो कितना है, और इसी तरह हमारा जो हाल है वो सबसे बुरा हाल। कौमें इस वजह से नहीं देखी जाती कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट जा रही है, कि अब ये जो बनेगा कॉरिडोर, ये सारी चीजें बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे इकदाम है, लेकिन तालीम
इसके साथ साथ तालीम और सेहत की भी बात होनी चाहिए। ये जनरल साहब से हम बात करते हैं, बरसरे इक्तदार हुकूमत से उनका ताल्लुक है और बहुत सारे कानून भी बनाए गए, जैसा कि आपने आइन का भी हवाला दिया, बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें भी बनी। जनरल साहब आपका ताल्लुक बरसरे इक्तदार जमात से है, अभी आप बात सुन रहे थे एक्टिविस्ट ऐवान साहब बच्चों के हकूक के लिए काम करते आ रहे हैं, तो बच्चों की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए जहाँ तक तालीम और सेहत की सबसे बड़े मसाइल हैं, किस हद तक काम किया है हुकूमत ने? जनाब सेनेटर जनरल कयूम, जनरल साहब की मुझे बताया जा रहा है कि लाइन ड्रॉप हो गई है, उनके साथ हम बात करते हैं क्योंकि उनका हम रद्द अमल लेते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। अवान साहब, आपने दोनों तरह से बात की कि कुछ चीज़ें की गई हैं, जैसे आइन के हवाले से कुछ इनके लिए बात की गई है, क्या आप समझते हैं कि सरकारी सतह पर इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं, दो बड़ी खामियाँ क्या हैं जिनको अगर शुरू से देखा जाए, तालीम और सेहत की तो आप बात की, किस तरह से कोशिश की जाए कि सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिल जाए मुस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से?
सबसे इसको जंगी बुनियादों पे काम करना होगा, इस कौम को बनाने के लिए। लोग सेहत के हवाले से रोजाना नई बीमारियां फैल जाती हैं एकदम, और हम परेशान होते हैं और टीवी पे इतना आ रहा होता है कि इतने बच्चे मर गए, इनकी कोई अहमियत नजर ही नहीं आती है, मैं लगता है ये गाजर मूली है। और बेसिकली सेहत और तालीम, ये दो हमारा बहुत क्रॉनिक जो है ह्यूमन राइट्स का इशू है। वो अलग बात है कि दुनिया भर में जो चीजें काम कर रही होती हैं उसमें लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, ट्रैफिकिंग को, उस पर भी हम काम
जी,
कर रहे
हैं।
मुझे लगता है कि जो मेजर इशू है
जी,
वो पाकिस्तान का बच्चों का
जी,
वो एजुकेशन और हेल्थ है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं जनरल साहब से जरा क्विक कमेंट कर लूं क्योंकि दो ही मिनट हमारे पास, बल्कि डेढ़ मिनट रह गया। जनरल साहब सॉरी, लाइन कटती जा रही है, हुकूमत ने क्या किया बच्चों की फलाह बहबूद के लिए?
देखें, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और ये हेल्थ और एजुकेशन का। मैं आपको ये बताऊं कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2013 में आई तो 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। अभी उसको अब पिछले दो तीन सालों में तकरीबन 40 लाख बच्चों को स्कूल में लाया गया और जो एडिशनल भी आ रहे थे उनको भी। तो अभी जो फिगर मैंने अगले दिन बजट की तकरीर में भी दी है, 22 मिलियन बच्चे आउट हैं जिनको हमें लाना है। और चूंकि अभी ये एजुकेशन सूबाई सब्जेक्ट है, अनफॉर्चुनेटली कुछ सूबों ने इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं की, सिंध उसके अंदर प्रोमिनेंट है जिनकी जीरो प्रोग्रेस थी, तो हम उस पर जोर लगा रहे हैं और हम फेडरली कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों की हेल्थ का मसला भी, ज्यादातर सिंध और थरपारकर में हंड्रेड ऑफ चिल्ड्रन जो है भूख और अफलास से मरे, हेल्थ की बात है। ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसके अंदर सूबाई हुकूमतों को भी, मरकजी हुकूमत को भी मिलकर आगे चलना होगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि मरकज में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और सूबों में जहां हमारी हुकूमत है, हम एफर्ट कर रहे हैं, बाकी हुकूमतों को भी हम पूरा तावन करने को तैयार हैं। व्हाट एवर कोऑपरेशन उनको चाहिए वो मिलेगा, लेकिन बच्चों की ये जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इनकी हेल्थ के लिए, पोलियो के इंजेक्शन की बात हो रही है, इनकी सेहत, इनकी नरिशमेंट के लिए और खसूसन एजुकेशन के लिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में लाए जाएं, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, क्वालिफाइड टीचर्स हों और उनकी उनकी तनख्वाहें बेहतर हों और स्टूडेंट की फीस कम हो ताकि गरीब घराने के बच्चे भी पढ़ सकें, तो इस इंशाल्लाह उसके ऊपर। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का बता सकता हूँ
कि
हाईएस्ट लिटरेसी रेट है चकवाल में, अल्लाह का करम है।
बहुत
आज
शुक्रिया,
हमें प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 2% ऑफ जीडीपी।
बहुत शुक्रिया जनाब साहब,
सेक्टर जो है आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से भी 800 बिलियन रुपीज एजुकेशन।
बहुत शुक्रिया,
4% बन जाता है।
बहुत शुक्रिया जनाब साहब, जनरल साहब को मेजबान बहजत को, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और जस्टिन ट्वेट्स को जो इंजीनियर हैं, इजाजत दीजिए, हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे। اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔